کس کو گالی دی؟ سب سے پہلے تو اپنے کو ہی دی نا، کہ گویا کہ یہ تسلیم کیا میں الو ہوں اور یہ میرا پٹھا ہے. تو اولاد کی تربیت کی خاطر سے انتقاماً نہیں، انتقاماً نہیں، تادیباً ڈانٹنے کی اور مارنے کی بالکل اجازت ہے، بلکہ بعض مواقع پر وہ ضروری ہو جاتا ہے. لیکن بات وہی آتی ہے کہ اگر مارنا بھی ہے، کہاں مارے، کتنا مارے اور کیسے مارے. یہ نہیں کہ سر پھاڑ دیا، ہاتھ توڑ دیا اور ٹانگ توڑ دی، خود ہی روتے پھر رہے، اور انتقامی جذبے سے نہ مارے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ جب کوئی حرکت ہو پہلے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی فکر کرو، پھر سوچو کہ میں نے اس کو سزا دینی ہے، ادب سکھانا ہے، اب کیا سزا دوں میں اس کو. جیسے میرے مرشد فرماتے کہ مدرسے کے اندر اگر استاد نہ مارے نہ کچھ کرے، صرف اتنا کام کرے کہ چھٹی بند کر دے، چھٹی بند کر دے، یہ شاگرد پر سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. مارتے تو وہ کہتے ہیں ڈھیٹ بن جاتا ہے، اور مارو، چھٹی بند کر دے، پھر دیکھیں آپ. تو شرعاً اور اخلاقاً بھی اپنے بچوں کو ڈانٹ اور مار کی اجازت ہے، لیکن اس کی حدود اور رعایت ہے. اس لیے گدی پر مارنے سے منع کیا کہ گدی پر نہ مارو، کمر ہے اس کام کے لیے کہ کمر پر اس کو دیکھے اور ضرورت کا اس کو مار سکتا ہے، ادب سکھانے کی نیت کے ساتھ. اور عرض یہ کر دیا کہ اگر باپ مارے تو ماں اس وقت نہ ٹوکے، اور ماں کچھ کہے تو باپ کو نہیں ٹوکنا چاہیے، بعد میں بولے کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے، اس طرح کرو، ایسے کرو، گویا کہ مل جل کر. اور مار کو بالکل ہی ترک کر دینا، دیکھا یہ کیا، یعنی ڈانٹ کو اور مار کو، تنبیہ کو، گویا کہ چلو یوں سمجھے، اور ذرا اخلاقی طور پر کہ اپنی اولاد کو تنبیہ نہ کرنا، یہ اپنی اولاد کو برباد کرنا ہے. اپنی اولاد کو تنبیہ نہ کرنا. اب تنبیہ کی صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ اس کو روکے، ٹوکے، ٹوکنا یہ ضروری ہے، یاد رکھیے گا، روک اور ٹوک یہ بہت ضروری ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ بولنا پڑے گا، ورنہ وہ کیسے سیکھے گا. اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا، باپوں کی دو قسم ہوتی ہے، کئی اقسام ہوگی، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس مضمون کو، کہ باپوں کی قسم ہوتی ہے، ایک باپ اولاد پر بالکل روک ٹوک نہیں کرتا، اسکول جائے نہ جائے، مدرسے جائے نہ جائے، کام کرے نہ کرے، یہاں کھیلے، اس سے دوستی کرے، یہ کرے، باپ بالکل روک ٹوک نہیں کرتا. اور بعض روک ٹوک کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ، ہر چیز میں بس چھیڑ چھاڑ، ہر بات میں، جہاں روکنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تو روکتے ہی ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ ذرا نظر رکھنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے. یعنی کسی بچے مثلا کوئی بات کہنا شروع کی، فوراً ٹوک دیا، ایسا نہیں، پوری بات سنیں. اور تیسری قسم باپوں کی وہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو روک ٹوک کرتے ہیں، پوچھتے پاچھتے ہیں، ہاں بھائی کام کیا، نہیں کیا، یہ کیا، وہ نہیں کیا، یہ کیا، وہ نہیں کیا، گویا کہ ان کی تعلیم اور تربیت پر نظر رکھتے ہیں. اب وہ جو بچہ جس کے سونے، پینے، کھانے، جاگنے، ہر چیز کا ایک وقت گویا کہ مقرر ہوتا ہے، اس بچے کو اپنا باپ فرعون اور جلاد نظر آتا ہے، وہ اپنے باپ کو جلاد سمجھتا ہے، کہتے ہیں اس کو اور کوئی کام نہیں ہے، میری جان کے پیچھے پڑا ہوا. اور اس کو وہ بچے بڑے اچھے لگتے ہیں جو ہر وقت کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہر وقت باہر گھوم رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گالم گلوچ، جہاں جائیں جانا جائیں، وہ بچہ کہتا ہے یار یہ لوگ بادشاہ لوگ ہیں بادشاہ. اے منو ادھر سے بیٹھو ادھر سر ادھر بیٹھو دل تک کے نا. تو اس بچے کو وہ بچے بیٹھ اس کا کھیلنے کا وقت بھی ہے تو مقرر ہے ایسے مت بیٹھو اس حیثیت پہ مت بیٹھو. اس کا کھیلنے کا وقت بھی مقرر کھانے پینے سونے جاگنے. اب وہ بچے جو اس کو گلی کوچوں میں نظر آتے نا وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ بادشاہ لوگ ہیں ویڈیو گیم کھیلیں فلمیں دیکھیں پٹی کھیلیں ڈبو کھیلیں کرکٹ کھیلیں گالم گلو جہاں جائیں جائیں آئیں جائیں کچھ کریں باپ نہیں پوچھتا. اب یہ بچے اس کو بڑا حسرت سے دیکھتے ہیں یار یہ لوگ ہیں ایک تو میرا باپ ہے بس اس کو کوئی کام نہیں ہے ڈنڈا لے کے ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہا. لیکن تجربے کی بات یہ ہے کہ جن باپوں کے جو باپ اپنی اولاد کی گویا کہ اس طرح سے فکر کرتے ہیں تجربے کی بات یہ ہے مشاہدہ یہ ہے ایسے بچے دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ترقی کرتے ہیں دنیاوی طور پر بھی اس باپ کے اخلاص اور اس کی محنت رنگ لاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی نہ کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے. صاحب ایسا ہی اب وہ ڈاکٹر بن گئے اور ڈاکٹر بن کے دنیاوی طور پر بھی ان کو نعمتیں اچھی ملی. تو ایک شخص آیا گاڑی میں جا رہے تھے ایک شخص آیا بھیک مانگنے اس نے کہا کہ مجھے بھیک دے دو. اب انہوں نے سوچا چلو بھائی تو کچھ شکل جانی پہچانی معلوم حاضر صاحب. اس نے دیکھا اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا. اس نے کہا میرا نام یہ ہے. کہاں رہتے تھے بچپن میں. کہا فلا جگہ پر. ادھر آئیے ادھر آئیے پیچھے اٹھ بیٹھا اس طرف کو آ جائیے سامنے. مضمون یہ چل رہا تھا کہ بعض باپ اپنی اولاد پر روک ٹوک کرتے ہیں اور بعض باپ اپنی اولاد پر کوئی پوچھ گچھ کچھ کسی قسم کی نہیں. اور کہ وہ کرے نہ کرے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. تو وہ جو بچے جن کا باپ روک ٹوک کرتا ہے ہر چیز کا وقت مقرر یہ وہ تو وہ بچے جو ہے دوسرے بچوں کو جن کا باپ کچھ نہیں پوچھتا بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں اور اپنے باپ کو ظالم اور جلاد کہ دنیا میں اس کا کوئی کام نہیں میرے پیچھے پڑا ہوا اس پر بات چل رہی تھی. ایسے ہی بیٹا تھا اور میں نے کہا کہ تجربہ اور مشاہدے کی بات یہ ہے کہ ایسا بچہ بھی دنیاوی طور پر بھی کچھ نہ کچھ آگے بڑھ جاتا ہے. مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ ماہرانہ طور پر جو دنیا کے فنون ہیں اس فنون میں وہ کوئی کمال حاصل کر لیتا ہے اپنے باپ کی روک ٹوک کی وجہ سے. تو میں سنا تھا ایسے ایک بچہ وہ ڈاکٹر بن گیا گاڑی میں جا رہا تھا اللہ نے اس کو سب کچھ دیا باپ کی محنت کی رنگ نظر آیا سب کچھ دیا. تو ایک دفعہ گاڑی میں جا رہا تھا ایک بھکاری آیا بھیک مانگنے تو اس کو لگا کہ کچھ جانا پہچانا ایسا ہے شخص. نام پوچھا نام بتایا پوچھا کہاں رہتے تھے کہا فلاں. کہا اچھا ارے وہاں بھی ہم بھی رہتے. تمہارے باپ کا نام بتائیے. اوہو آپ کون. کہا میرا نام فلاں. اچھا تمہارے تو بڑے مزے. کہہ رہے یہ کیا تمہاری حالت کیا ہوگی تم ایسے بھکاری اور بھیک مانگ. اس نے کہا بس کیا بتاؤں بچپن تھا سارا دن کھیل کود میں گزار دیا باپ پوچھتا نہیں تھا کہاں جا رہے ہو کس کے ساتھ ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ بری صحبتوں کے اندر ہم تباہ و برباد ہو گئے. آج ہیروئن اور نشے کی عادت ایسی پڑی کہ بھیک مانگنے پر گھر چلانے کے لیے کوئی فن تو آتا نہیں ہے بھیک مانگ مانگ کر گزارا ہو رہا ہے. اس بچے سے اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کا کیا بھائی کیسے بڑی ہے جی. تو وہ رونے لگا. اس نے کہا اللہ جزائے خیر دے میرے باپ کو. اس وقت تو مجھے بڑا ظالم نظر آتا تھا لیکن میرے باپ کی روک ٹوک نے اور محنت نے آج مجھ کو اس مقام پر پہنچا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اولاد کو روک ٹوک سے بالکل فارغ کر دینا یہ اچھا نہیں. بالکل فارغ کر دینا یہ اچھا نہیں. روک ٹوک ہونی چاہیے. کہاں جا رہے ہو کس سے مل رہے ہو شیخ العزیز ماں زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت ایک نماز کے بعد میں دوسری نماز میں کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا تو میری پٹائی ہو جاتی تھی کہ تیری اس سے یاری لگی ہے کیا. اور حضرت نے خود ماں یحییٰ صاحب نے اپنے بیٹے کو خود پڑھایا, اور حدیث شریف جب پڑھنے کا وقت آیا تو یا تو خود پڑھاتے تھے یا فرمایا مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت شیخ العزیز صاحب کے مرشد اور شیخ بھی تھے, ان کے علاوہ کسی سے حدیث شریف تجھے نہیں پڑھنے دوں گا. ذرا پوری حدیث شریف حضرت سہارنپوری سے پڑھی حضرت شیخ العزیز ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. خود فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی تھا, ہم حدیث شریف پڑھتے تھے. اگر کسی کا وضو جاتا رہتا تو ہم اس کو, وہ مجھے مارتا یا میں اس کو ٹھوکر مارتا, وہ حضرت سے کچھ اشکال ڈالتا ہے تھی, استاد شاگردی والا کوئی بحث ڈال دیتا, حضرت اس کے جواب دیتے, اتنے دیر میں یہ اٹھ کے جاتے وضو کر. کیوں انہوں نے گویا اصل میں یہ تحیہ کیا ہوا تھا کہ کوئی حدیث شریف بغیر وضو کے نہیں پڑھنی, اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ کوئی حدیث شریف بغیر وضو کے نہیں پڑھنی. لہذا جب ایک کا وضو ٹوٹتا تھا وہ کوہنی مار کے اشارہ کر کے اور وہ حضرت کو الجھا دیتے اس طرح سے اشکال ڈال ڈال کے, کتنے میں گئے وضو کر کے آ جاتے پھر ہم شروع کر دیتے. حضرت شیخ العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات حضرت سہارنپوری سمجھ گئے. مومن کی فراست اور اللہ والوں کی فراست, مومن کامل. لہذا حضرت نے جب دیکھا نا کچھ دن یہ معاملہ, فرمایا اچھا بھائی سمجھ آنے دو کوئی بات نہیں. یعنی حضرت کو بھی اس بات سے اتنی خوشی کہ میرے شاگردوں کا کتنا ادب ہے کہ یہ بغیر وضو حدیث شریف پڑھنا نہیں چاہتے. لہذا حضرت بھی انتظار فرما کر, لہذا وہی روک ٹوک کا نتیجہ ہوا کہ وہ بچہ علم کی دنیا میں, تقوی کی دنیا میں اور ایمانی اور روحانی دنیا کے اندر شیخ العزیز مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو آخر عمر میں جن کی ذوق اور بیماری کی وجہ سے علماء ان کو اپنے کندھے پر لے کر چلتے تھے, ان کی چارپائی علماء کندھا دیتے تھے, اللہ نے وہ مقام دیا. کیا بات تھی؟ روک ٹوک. اس لیے اپنی اولاد کو روک ٹوک سے بالکل فارغ کر دینا, ہمارے بزرگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. ہاں البتہ یہ ضرور کہا کہ بے جا روک ٹوک, کہ پتا چلا اس کی حلال نعمتیں اور اس کی عمر کی جو طبعی چیزیں ہیں, اس کو بھی ایک واقعے سے سمجھیے. دیکھو میاں ادھر سامنے مت بیٹھا کرو, تھوڑا ادھر ہو جاؤ, ادھر بیٹھو کونے پہ بیٹا, ٹیک مت لگاؤ. اب روک ٹوک کو سمجھیے کہ کیسی طبعی, بچے کی ایک طبعی ضرورت ہوتی ہے, وہ طبعی ضرورت کیا ہے؟ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت ہی نازک مزاج تھے, اور حضرت کی نزاکت اصل میں نفاست تھی. نفاست, کیونکہ نفاست اور نزاکت میں فرق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے نفاست اور نزاکت کو فرق پتا چلے گا, اس سے پتا چلے گا, کیونکہ بعض لوگوں میں نفاست ہوتی ہے لوگ اس کو نزاکت سمجھتے ہیں. نزاکت اور نفاست میں فرق ہے, اس فرق کو کبھی اس واقعے سے سمجھ میں آ جائے گا. حضرت مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ایسے نفیس المزاج تھے, اگر تنکا بھی نظر آ جاتا سر میں درد ہو جاتا, گندگی ہوتی سر میں درد ہو جاتا. اب آپ دیکھیے اس نفاست کے عالم کے سردی کا زمانہ تھا, ایک خادمہ نے پیغام کہلوایا حضرت اجازت تو میں رضائی بنوا دوں. فرمایا ٹھیک ہے. وہ رضائی بنا کر لائے حضرت, آرام فرما, اندھیرا, ایسی لائٹیں ہوتی نہیں تھی, چراغ جلا کرتے تھے وہ بھی بجھا دے جا کرتے تھے رات کو. تو حضرت بستر پر آرام فرما ہوگا, اتنے میں رضائی پہنچی. اسی اندھیرے کی حالت میں حضرت نے فرمایا کہ ہمارے اوپر ڈال دو. حضرت سب لوگ رضائی اوپر ڈال دی, سو گئے. صبح اٹھے تو دیکھا کہ حضرت کی آنکھیں لال, معلوم ہی ہوتا کہ رات بھر سوئے نہیں ہے. حضرت خیریت, ارے فرمایا بھائی ذرا اس کے نگندے دیکھو، یعنی وہ جو دھاگا لگاتے ہیں نا، ذرا اس کو دیکھو، معلوم ہوتا ہے کچھ ٹیڑے ہیں. کیسا؟ اندھیرے میں جبکہ نظر نہیں آ رہے. پتا چلا کہ اتنے باریک تھے کہ پرکار کو لگا کر دیکھا گیا تو پتا چلا ٹیڑے تھے. اللہ، کوئی پرکار کھینچ کر اب اس کو کمپاس کے ذریعے سے اس کو سیدھا صحیح کیا گیا. ایسے نفیس المزاج، اندازہ کرو. بادشاہ آیا، مغلوں کا دور تھا. بادشاہ نے ایک دفعہ درخواست بھیجی کہ حکم ہو اجازت دے دیں تو میں کوئی خادم آپ کی خدمت کے لیے مقرر کر دوں. پیچھے کے پنکھے ذرا چلا دو، ہوش میں رہو، لوگوں کا خیال کرو بھائی، ذرا دیکھو پنکھوں کی ضرورت ہے، جا چلاؤ. اب یہ ہمارا کام ہے کیا بے وقوفوں کی طرح بیٹھے رہتے ہو؟ تو بادشاہ نے پیغام کہلوایا، کچھ جواب نہیں دیا کہ خادم دے دوں آپ کی خدمت کے لیے، کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد ایک دن بادشاہ خود ملاقات پایا، اس نے کہا حضرت پیاس لگی ہے. فرمایا وہ مٹکا رکھا ہوا، پانی پی لو. پانی پیا تو کٹورا جو ہے وہ ٹیڑھا رکھ دیا. بس مرزا صاحب کا مزاج نفیس المزاج سے برداشت نہ ہو. فرمایا بادشاہ ہو کر تمہیں پیالہ رکھنے کی ڈھنگ اور سلیقہ نہیں ہے، تمہارے خادم کا کیا حال ہوگا؟ ٹیڑھا پیالہ رکھتے ہیں، سیدھا کرو اس کو. یہ عالم ہے. اب ایک طرف نفاست کا یہ عالم ہے. ایک خادم سے فرمایا، اب کیا آنا بھائی، اپنے بچے کو لانا. خادم نے سوچا، مرید تھا، اس نے سوچا کہ حضرت کا مزاج اتنا، بچے یہ شرارت وہ شرارت، یہ حرکت وہ حرکت. دادا آیا، لایا نہیں. حضرت فرمایا بچہ اپنے بیٹے کو نہیں لایا، خاموش. حضرت بس فرمایا، اب کیا آنا تو ضرور لے کر آنا. میرے مرشد نے یہ واقعہ سنایا. اگلی دفعہ چونکہ حضرت نے بہت اصرار فرمایا تھا تو وہ خادم اپنے بیٹے کو بھی لے کر آیا. اب بچے کو سکھا کر لائے، ہلیو مت، آرام سے دو زانو ادب سے بیٹھنا، سر نہیں اٹھانا، خبردار کی شرارت. اب بچے کو خوب پٹی پڑھا کر اب وہ آیا مرزا صاحب کے پاس، بچے کو بھی لے کر آ کر بیٹھ گئے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، حضرت نے بچے کو دیکھا، اس کو انگلی کی یوں ہو گیا، ادھر سے کی یوں ہو گیا، ٹوپی چھڑی ایسا بالکل. جب حضرت نے تھوڑی دیر چھیڑ چھاڑ کر لی، پھر اس خادم سے، مرید سے فرمایا، ارے بھائی تم اپنے بیٹے کو نہیں لے کر آئے؟ میں نے کہا حضرت، یہ غلام دادا حضرت. فرمایا بھائی میں نے تمہیں کہا تھا اپنے بیٹے کو لے کر آؤ. کہا حضرت یہ ہے نا غلام دادا، میرا بیٹا. فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے تو تیرا بھی باپ لگتا ہے. بچہ تو وہ ہوتا ادھر کودتا، یہ پکڑ وہ پکڑ، ٹوپی کھینچتا، ماما اتارتا، سر پہ چڑھتا، یہ توڑتا وہ توڑتا، یہ بچہ، یہ تو تیرا بھی باپ لگتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ تصور کریں کہ جس شخص کا مزاج میں اتنی نفاست کہ بادشاہ نے پیالہ ٹیڑھا رکھا، سر میں درد ہوتا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کی تباڑی عمر کا تقاضا یہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں، یہ نزاکت نہیں ہے، اس کا نام نفاست ہے. کہ بچے کی تباڑی عمر کی جو حرکتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے. تو اولاد کی تربیت کے اندر بچے کی طبعی عمر، اس عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. البتہ یہ تقاضے کہ جی میرا بچہ موبائل کے لیے ضد کرتا ہے، یہ اس کی طبعی عمر کا تقاضا نہیں. اب ہمارا عجیب مزاج ہے، بچہ کو خاموش نہیں کرتے، موبائل پکڑا دیا، چل تو گیم کھیل. جس بچے کی ابتدا اور پرورش گیموں میں ہوگی، آپ کیا سمجھتے کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی؟ وہ اللہ اللہ کرے گا کیا؟ شروع سے تو ہم نے خود ہی اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, اس کو گھنٹیاں سنا رہے ہیں, اس کو ویڈیو دکھا رہے ہیں, اس کو کارٹون دکھا رہے ہیں, شروع سے یہ عالم ہے بچے کا, اور اس کو موبائل کے تماشے دکھا رہے ہیں. پھر اس بچے سے کیا توقع ہم کر رہے ہیں؟ وہ میرے پیارے دوستو ایسا بچہ دین تو کیا میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا بھی بن سکے. میری یہ بات غلط ہو سکتی ہے لیکن ایک میرا تجربہ کی بات ہے, ہر وقت ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹک میں لگا. تو اولاد کے لیے روک ٹوک اس کو بالکل سمجھنا. اے میاں عجیب آدمی سو رہا ہے, شادی نہیں ہوئی نا, خبردار یوں مراقبہ کر کے بیٹھا کرو کہ نماز کے بعد نکاح ہونے والا ہے, اب نیند آئے گی. عجیب آدمی سونا مت, اب تو روزہ بھی نہیں ہے, رمضان شریف گزر گیا, نسوار کھلا دوں گا اور بنو کا اسپیشل مکھی نسوار, سنا مت. تو یاد رکھیں اس بات کو, روک ٹوک یہ اچھی چیز ہے لیکن روک ٹوک کو سیکھے, روک ٹوک کو بالکل ترک کر دینا یا بھیجا روک ٹوک. اور ایک بات یاد رکھیں بچوں کی تربیت سے متعلق, ایک بات یاد رکھیں, ایک چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کے لیے مضر ہے اس کو نہیں دینی چاہیے, فیصلہ ہو گیا نا کہ یہ بچے کے لیے مضر ہے اس کو نہیں دینی, تو پھر یاد رکھیں کچھ بھی ہو جائے نہیں دینی. اور اگر چیز دینی ہے نا پہلے ہی دے دیں, کیونکہ بچے بڑے استاد ہوتے ہیں, وہ یہ بات سیکھ جاتے ہیں کہ میں ضد کرتا ہوں مجھے چیز مل جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیں بچے بہت استاد ہوتے ہیں. دادا آپ بچوں کا مزاج دیکھیں, اگر آپ بچوں سے پیار کریں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے, اگر آپ بچوں سے پیار نہیں کریں گے نا وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے. آپ ان کی چیزیں لے لیں, ان کو چھیڑ چھاڑ کریں, کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے. چھوٹا سا بچہ بھی کبھی یہی حال ہے, پیار کریں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے, اور اگر چھیڑ چھاڑ کریں گے وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے. یہ بچوں کا مزاج ہے. لہذا بچہ یہ بات سیکھ جاتا ہے کہ اگر میں ضد کروں رونگ چلاؤں نا تو میری ہر فرمائش پوری ہو جاتی ہے. اگر پہلے دن سے ہم اسے ایک چیز اس کو دینی ہے نا, اگر دینی ہے تو دے دے بس, پھر اس میں بلا وجہ کی ضد نہ کرے, اور اگر نہیں دینی تو الٹا لٹک جائے نہیں دینی. اس بات کو یاد رکھیں, اس چیز کا تربیت سے بہت خاص تعلق ہے, ورنہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو پتا چل گیا کہ میں ضد کروں گا سب مل جائے گا, پھر وہ اس ٹرمپ کارڈ کو کھیلتا ہے, اپنا ویٹو پاور استعمال کرتا ہے. جو بچہ روئے گا اما فوراً ویٹو پاور آ گیا جی, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچے کے اخلاق کے اندر بہت زیادہ تنزلی پیدا ہوتی ہے. تو بچے کو روک ٹوک, شاگرد کو مرید کو ہمارے بزرگوں نے روک ٹوک کی ہے اور یہ ضرورت ہے, اگر روکے ٹوکے گا نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. اب ایک موٹی سی بات ہے, میرے مرشد دامت برکاتہ کے مضامین میں سے ایک مضامین ہے جس کو حضرت بہت کثرت سے بیان فرمایا کرتے ہیں, وہ ہے داڑھی کے متعلق. کہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, بہت کثرت سے حضرت اس مضمون کو بیان فرما کر کہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, داڑھی کا منڈانا یعنی شیو کرنا یا ایک مٹھی سے کم پر ٹرم کرنا کتروانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. انہیں سننے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. مثلا کہا کہ داڑھی کو بالوں کو کالا کرنا حرام ہے, بالوں کو کالا رنگ لگانا حرام ہے, گناہ ہے. کہنے سننے سے فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ بعضے کہتے ہیں جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, کہنے سننے سے فائدہ ہوتا ہے, گو کہ مانتے مانتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. صاحب پرانا کفر میرے مرشد نے سنایا, تربیت کی بات, حضرت نے سنایا کہ ہمارے جو مسلمان فاتح افغانستان وغیرہ سے جو ہندوستان ہندوؤں پر حملے کے لیے آتے تھے, ان میں سے ایک فاتح تھے کہ ان کا ایک لشکر کا آدمی تھا, اس نے ایک ہندو پر تلوار اٹھائی, 70 برس کا وہ ہندو تھا, اس پر تلوار اٹھائی کا کلمہ پر, وہ خاموش ہو گیا. وہ ہندو خاموش ہو گیا, اس نے کلمہ پڑھ, اس نے کہا ارے بھائی صبر ذرا پڑھتا ہوں, اس نے کلمہ پڑھ ورنہ تیری گردن اڑاتا ہوں. اس نے کہا بھائی 70 برس کا کفر ہے, ذرا زبان سے نکلتے نکلتے بھی وقت لگے گا, کیا کہ تھوڑا سا تحمل کی ضرورت ہے. لہذا سنتے سنتے بات دل میں تو اتر جاتی ہے کہ ہاں بھائی واقعی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. میرے دوستو یاد رکھیے گا کہ ہمارے دل میں یہ بات بھی آ جائے کہ یار یہ جو کام ہم کر رہے ہیں گناہ ہے, یہ بہت بڑی ترقی ہے. گویا کہ ایمان کے ایک اچھے مقام پر یہ پہنچ گیا کہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے. اب ہمارا عالم یہ کہ ہم گناہ کرتے ہیں, گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اب جیسے داڑھی کا ہی معاملہ ہے, اچھے خاصے لوگ ہیں, اس اچھے خاصے لوگوں میں یہ عجیب ہے, ان کے ذہنوں میں کہ داڑھی زیادہ سے زیادہ سنت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سنت بھی ہوتی کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ سنت بھی ہوتی تو کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اللہ اکبر, کائنات میں ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ داڑھی صرف سنت نہیں بلکہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے. جیسے وتر کی نماز واجب ہے, جیسے عید اور بقرعید کی نماز واجب ہے. ایک آدمی روزہ نہ رکھے لیکن عید کی نماز بھی نہ پڑھے, کہیں گے عجیب منحوس آدمی. یعنی اس عید کی نماز کے لیے تو ہم کتنا اس کو روک ٹوک کرتے ہیں کہ ارے بھائی عید کی نماز پڑھو, وتر کی نماز کیوں چھوڑتے ہو. تو اسی طرح سے داڑھی کا رکھنا واجب ہے. کیا کہنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں بات اتر جاتی ہے, اور انشاءاللہ تعالی دل میں بھی اتر جائے گی, دل سے آگے بڑھ کر چہرے پر بھی آ جائے گی. تو کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوتی ہے کہ روک ٹوک فائدہ دیتی, کہنے سننے کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کو کہنا سننا چھوڑنا نہ چاہیے. استاد کی ذمہ ہے کہ شاگرد کو کہتا رہے, مرشد کے ذمہ ہے مرید کو روک ٹوک کرے. کیونکہ روک ٹوک بالکل چھوڑ دے گا, نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو کام کر رہے اس کو حق سمجھے گا. اس لیے روک ٹوک یہ اچھی چیز ہے, مفید چیز ہے. اور بات چلی تھی کہ اولاد کو ڈانٹنے کی مارنے کی شرط کے ساتھ اجازت ہے, حد اعتدال, اس کی بھی اجازت ہے. البتہ بیجا روک ٹوک کہ اولاد کو کسی کام ہی کا نہ چھوڑے, یا اس کی تربیت جو اس کی طبعی چیزیں ہیں, عمر کے تقاضے ہوتے ہیں بعض چیزیں, اس عمر کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیکھنے کی چیز ہے. اور حد اعتدال جیسے مارنے میں ہے, ہر جگہ مارنے کی اجازت نہیں ہے, منہ پر نہ مارے, گدی پر نہ مارے. بات اصل میں یہی سے چلی تھی کہ پہلوان کا جو شاگرد ہوتا ہے نا, پہلوان اپنے شاگرد کو گدی پر مارا کرتا ہے, جس سے گدی تو بڑی مضبوط ہو جاتی ہے لیکن عقل کم ہو جاتی ہے. اس لیے اکثر پہلوان بیوقوف ہوتے ہیں. لیکن بولنا مت بھائی, پہلے بھی سمجھا دیا تھا, بولنا مت بیوقوف, ہڈی پسلی توڑ دے گا. اس لیے گدی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے, کمر پر مار سکتا ہے اولاد. کہاں مارنا ہے؟ کمر پر مارنا ہے, کتنا مارنا ہے اور کیسے مارنا ہے یہ بھی سیکھنا ہو. اور اس کا یہی ہے کہ بعد میں خود ہی پچھتانا نہ پڑے, اور انتقامی جذبے سے نہ مارے کہ اٹھا کر یوں مارا, اٹھا کر یوں مارا, پھر بعد میں خود ہی روتے ہوئے ہسپتال بھاگ رہے ہیں. حد اعتدال, گویا کہ اپنے غصے کو اپنے غصے کی کسی اللہ والے سے تربیت کروائے, کسی اللہ والے سے تربیت کرائے غصے کی, غصہ حد اعتدال میں ہو. اور گویا کہ حالت غضب میں بھی اس کو معلوم ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ ہے اصل چیز. تو اولاد کے معاملے میں روک ٹوک یہ تربیت کا حصہ ہے, مار ڈانٹ یہ تربیت کا حصہ ہے, گویا کہ بالکل آزاد نہ چھوڑے. معلوم ہونا چاہیے کہ میری اولاد کی دوستی کس کے ساتھ ہے, اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. میرے مرشد فرماتے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یار فلاں بچہ کتنا اچھا تھا, کتنے اچھے خاندان کا, بری صحبت سے برباد ہو گیا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بری صحبت کو تم تسلیم کرتے ہو, جب بری صحبت کو تسلیم کرتے ہو تو اللہ والوں کی اچھی صحبت کو کیوں نہیں مانتے؟ جب بری صحبت برباد کر سکتی ہے, اچھی صحبت آباد نہ کرے گی؟ تو میرے پیارے دوستو, بس اللہ نے یہی مضمون دے دیا اولاد کی تربیت سے متعلق. ایک اہم چیز ہے کہ ڈانٹ مار حد میں اچھی لگتی ہے, روک ٹوک ضروری ہے, بولتا رہے. شروع سے اولاد کو سکھائے کہ بیٹا اس بات سے تمہیں ثواب ملے گا, اس بات سے تمہیں عذاب ملے گا, یہ کام کرو گے یہ نیکی کا کام ہے, یہ کام کرو گے یہ گناہ کا کام ہے. اولاد کے شروع سے بتائے. کتنا زمانہ گزر جاتا ہے اولاد کو اس کی خبر ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں, کیونکہ باپ چار نمازیں تو پڑھوا دیتا ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھواتا. ہائے بیچارہ. تو حقیقت میں باپ اپنے اولاد کے جہنم کا نہیں, اپنی جہنم کا انتظام کر رہا ہے, اپنی جہنم کو. گویا کہ اولاد کو فجر کی نماز اس لیے پڑھائے کہ ہم نے خود جہنم سے بچنا ہے. چلو اتنی خودغرضی تو اچھی چیز ہے نا, کہ میں تو جہنم سے بچ جاؤں کہ میری اولاد, پتہ یہ چلا کہ اولاد چار نمازیں پڑھتی ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتی. ہائے بیچارہ بچہ ہے, لیکن یہی بچہ اسکول کی وین آ رہی ہو, اسکول کی وین آ رہی ہو, پھر دیکھو باپ کیسے اٹھاتا ہے ڈنڈے مار مار کے کہ تیرا باپ اسکول پہنچا کے آئے گا وین والے کو جو پیسے دیے. اس لیے حقیقت میں اس کو فجر کی عادت ڈالنا, اپنے اوپر احسان کرنا, نماز کی عادت شروع سے ڈالے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا, کیا اس کو میں ماروں؟ میں نے کہا کیا عمر ہے؟ کہہ رہے 11 سال عمر ہے. میں نے کہا کیوں مارو گے؟ کہنے لگے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارنے کی مارو, مار کے نماز پڑھا. میں نے کہا آپ نے حدیث شریف کا اگلا حصہ تو لے لیا, اس سے پہلے والے حصے کو تو لیا نہیں. کہا وہ کیا؟ میں نے کہا سچ سچ بتائیے, جب بچہ 7 برس کا ہوا تھا آپ نے 7 برس کی عمر سے بچے کو نماز کی تلقین کی تھی؟ اب خاموش. کہنے نہیں ایسا تو نہیں کیا. میں نے کہا پھر یہ تو ظلم ہے. حدیث شریف میں یہ ہے کہ 7 برس کی عمر میں بچے کو نماز کی تلقین کرو, نصیحت کرو, اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ, اور 10 برس تک یعنی 3 برس تک اس کی تربیت کرو, اس کو عادی بناؤ, اور جب وہ 10 برس کا ہو جانے پر نہ پڑے اب اس کی اجازت ہے مارنے کی. حالانکہ لیکن اس سے پہلے 3 برس تربیت کے لیے دیا گیا, سمجھانے کے لیے دیا گیا. عجیب بات ہے, سمجھانے کا کام تو ہم کرتے نہیں ہیں, بٹ ڈنڈا اٹھا کے, یعنی ڈنڈا اٹھانے سے پہلے انڈا کھلانا ہے اور مرنڈا بھی پلانی ہے. انڈا مرنڈا کو بھول گئے, ڈنڈا یاد رکھا. تو دین کے کام کے لیے پہلے انڈا کھلانا پڑتا ہے, پھر انڈا پلانی پڑتی ہے, پھر ڈنڈا تو بعد میں ہے بھائی. اولاد کو پہلے سکھایا نہیں, سمجھایا نہیں, بس ڈنڈا اٹھا کے پٹائی. میں نے کہا ایسا بالکل جائز اور درست نہیں ہے کیا آپ بس ڈائریکٹ اس کو مارنا شروع کر دیں. تربیت کرو, سمجھاؤ بیٹا پڑھو, کام کی چیز ہے. 7 برس سے اسی لیے تو کہہ رہے کہ اس کو عادی بناؤ, لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ. اور میں حکیم الامت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ کی بات, میرے پیر و مرشد حضرت شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم فرماتے اپنی اولاد پر ایک احسان اور بھی کرو, اور وہ احسان یہ کرو کہ علماء کے پاس, اولیاء اللہ کے پاس اپنی اولادوں کو کبھی کبھی لے جایا کرو. کیوں؟ تاکہ ان کو پتا تو چلے کہ ملہ بھی کوئی قوم ہوتی ہے. اب بچے بڑے ہو گئے. اچھا ملا بھی کوئی قوم ہوتی ہے, علماء ربانیین کو دیکھے, اللہ والوں کو دیکھے. لہٰذا بچہ بڑا ہوتا ہے بس پتا چلا ہے حلوے کھانے والے ملا, مرغیاں کھانے والے بس ملا. تو شادی حالوں میں سارے ملا ہی جمع ہوتے ہیں نا, حلوہ پوری کی دکان پر. عید کا دن تھا, میں عید کی نماز پڑھانے کے کچھ دیر کے بعد اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رستے کے اندر ایک حلوہ پوری کی دکان تھی, لائن لگی ہوئی, اتنا رش, حیران. تو میں نے اپنے دوست سے کہا, میں نے کہا بیوی سے بنا کے رکھنی چاہیے, کم سے کم عید کے دن تو ناشتہ مل جائے. اور میں نے کہا دیکھو یہ سارے ملا حلوہ خرید رہے ہیں, سارے اپ ٹو ڈیٹ مسٹر تھے. میں نے کہا یہ سارے ملا حلوہ خرید رہے ہیں. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو فرماتے ہیں تم ان کو لے کر آ جاؤ, ہم ان کی شلوار ٹخنے سے اوپر نہیں کروائیں گے, ہم نہیں کہیں گے تم ٹوپی پہنو, ہم نہیں کہیں گے تم شلوار ٹخنے سے اوپر رکھو. لیکن فرمایا کم سے کم ان کو اتنا تو معلوم ہو کہ دنیا میں یہ بھی ایک قوم بستی ہے, تاکہ کل وقت پڑے تو وہ علماء سے اللہ والوں سے کبھی نہ کبھی زندگی کا کوئی موڑ ایسا آتا ہے استفادہ اور سیکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو اس کو کم سے کم اتنا تو مناسبت ہو کہ کسی اللہ والے کے پاس, کسی عالم ربانی کے پاس جا کر دین کی کوئی بات, اپنا کوئی مسئلہ, کوئی مشورہ تو کر سکے. اللہ تعالی ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی عافیت عطا فرمائے اور توفیق دے میرے پیارے دوستوں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اولاد کی تربیت سے غافل ہیں, ہم اپنی عبادتوں کا تو اہتمام کرتے ہیں, اپنے لیے تو سب کرتے ہیں, لیکن اولاد کے معاملے میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اولاد کو اچھا کھانا دے دیا, اچھا کپڑا دے دیا, اچھا لباس دے دیا, اس کے کمپیوٹر میں کمپیوٹر لگا دیا, اس کو موبائل دے دیا, بس ارے صاحب ہم نے اولاد کر دیا. میرے بات تو دوستو حقیقت میں تو ہم نے اس کو برباد کر دیا. ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں. ہمارے میرے ایک دوست ہیں تو کہنے لگے, میرے ابا کہا کرتے تھے, میرے ابا کہتے تھے کہ اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا, یہ مثل مشہور ہے نا, اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے. یہ تربیت کے لیے ایک بات کہتے ہیں. کہتے ایک دن میرے ابا نے مجھ سے کہا, تم اب وہ بھی جوان ہو گیا تھا, اس نے ابا کو کہا, ابا تم دو گے سونے کا نوالا اور دیکھو گے شیر کی نظر سے تو نوالا حلق سے نیچے کیسے اترے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا ایک مسئلہ بس, ایک چھوٹا سا معذرت کے ساتھ ایک بات اور یاد آ گئی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من صام رمضان ثم ادعو, جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے مہینے میں چھ روزے رکھے, تو فرماتے کان کا صیام دہر, وہ ایسا ہے جیسے صائم الدہر ہے, یعنی گویا کہ پورا سال روزہ رکھنے والا ہے. سبحان اللہ, 30 روزے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائی, 30 روزے گزر گئے, مرا تو کوئی نہیں نا بھائی, ہم میں سے کوئی 30 روزے رکھ کر نہیں مرا, اللہ کا شکر ہے زندہ ہے, 6 روزے ہیں. اور اس کی فضیلت کتنی کہ گویا کہ پورا سال کا روزہ دار کہلائے گا, گویا کہ یہ بونس ہے بونس. ارے بھائی مسجد کی گھنٹی بند کرو اور موبائل کی گھنٹیوں کو تبدیل کرو, اللہ کے لیے ملا پر احسان نہیں اپنی جان پر احسان کریں, کہ مسجدوں میں ایسی گھنٹیاں بجتی ہیں, اپنی گھنٹیوں کو سادہ گھنٹی لگائیں. اور یہ عذر نہیں ہے کہ موبائلوں میں سادہ گھنٹی نہیں ہوتی, یہ عذر نہیں ہے, 500 موبائل مارکیٹوں میں موجود ہیں, اپنی پسند سے تو کیسے کیسے موبائل خریدتے ہیں, تو ایک گھنٹی کی خاطر سے خرید لیں, اچھے اچھے موبائل ہیں, تو سارا سال کا صائم الدہر بن جائے گا, بونس ہے بونس. اور اس کا یہ ہے کہ آسان طریقہ, پورے شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے, پورے شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتا, پورا مہینہ موجود ہے, 6 روزے رکھ لے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, ایک ترکیب بتا رہا ہوں, یہ کوئی وہ نہیں ہے, آسانی کے لیے, کہ پیر اور جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے, پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں تو 4 ہفتے ایک مہینے میں آتے ہیں, 3 ہی ہفتے میں کام پورا ہو جائے گا. آسان ہے نا جی, پیر کا جمعرات کا روزہ رکھا تو ماشاءاللہ 3 ہفتوں میں پورا کام ہو جائے گا. ابھی بھی دن باقی ہیں, آج تو شوال کی 5 تاریخ ہے, بعضوں کے حساب سے 6 ہے, کسی کے حساب سے 7 ہے, کیونکہ ہمارے یہاں عید بھی 3-3 4-4 ہوئی ہے نا, 4 عیدیں پتہ چلی جناب, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے میں اتحاد ڈال دے، حق کو واضح فرما دے. تو بہرحال ابھی بھی کافی دن باقی ہیں، تھوڑی سی ایک فضیلت کی چیز ہے، کیوں اس سے محروم رہے؟ اللہ نے جان دی ہے. اور مجھے صرف ایک آدمی ایسا ملا جس نے کہا کہ رمضان شریف کے روزے رکھنے سے میرا وزن کم ہو گیا. ایک آدمی آج ملا مجھے، میں نے پوچھا بھائی وزن، اس نے کہا میرا وزن کم ہو گیا. ایک آدمی پورا ملا. تو آپ دیکھیے رمضان شریف سے پہلے وزن کریں، رمضان شریف کے بعد دیکھیں، انشاءاللہ پکوڑوں کا فیض ضرور نظر آئے گا، وزن کم نہیں ہوگا، بلکہ تجربہ یہی دیکھا بڑھ جاتا ہے. تجربہ یہی دیکھا نا کہ وزن بڑھ جاتا ہے، عجیب بات ہے. تو پتہ چلا مر نہیں رہے، وزن اور بڑھ گیا. ہاں کھا کے ضرور مریں گے. تو تھوڑی سی ہمت کی بات ہے کہ اگر یہ کر لیں تو صائم الدہر بن جائے، ایک فضیلت کی چیز ہے. اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا خدا کے لیے اس کو کچھ بولو گا، کیونکہ یہ نفل ہے. اگر وہ نہیں رکھتا ٹھیک ہے، اس کو یہ ہم ترغیب اس لیے دیتے ہیں تو گویا کہ ایک لوٹنے کی چیز ہے، فائدہ اٹھا لو. جو فائدہ اٹھائے گا اس کے کام آئے گا، جو نہیں فائدہ اٹھائے گا اس کی مرضی ہے. لیکن جو روزہ نہ رکھے اس کو کچھ بولو مت کہ تم نے ایسے ویسے اور منحوس اور پتہ نہیں کیا کیا بادے لوگ بولتے ہیں، ایسا کام نہ کریں. ایک ترغیب کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے، ترغیب اور فضیلت کے درجے میں رکھنا چاہیے اس کو. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. اللہ یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو، ہمارے گھر والے اولاد کو نیک اور صالح اور فرما بردار بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں میں ادب عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں میں ادب عطا فرما دیجیے. اپنی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دیجیے. اپنی محبت اور معرفت عطا فرما. یا اللہ دین کی عظمت عطا فرما. اور اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ 100% دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ 100% دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم مالک اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ سلامتی امام سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی امام سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور اے کریم مالک اپنے کرم کے صدقے میں ہماری جو حاجات ہیں اپنے کرم سے پورا فرما. اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے ایک دوست کے والد کا بھی رات ہی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما. اور جو ہمارے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی اللہ بے حساب مغفرت رحمت فرما، ان پر نعمت نازل فرما. اور ہم سب کو بھی اللہ اپنی فرما برداری کی حیات عطا فرما اور فرما برداری ہی پر موت نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.